السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، معزز السامعين، اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اسلام میں بدعتوں کی شروعات کس طرح ہوئی اور اسلام سے حسد اور دشمنی کرنے والے اور خود اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والے یہودی اور صہیونی خصلت کے لوگ اپنی منافقانہ سازشوں میں برابر مصروف تھے، اور انہی سے محرم کی بدعتیں بھی شروع ہوئیں اور سفر کی بدعتیں بھی انہی سے شروع ہوئیں، اور انہی سے مسلمانوں کے درمیان آپسی اختلافات، خون ریزیاں، فرقہ بندی کی شروعات ہوئی. اس کے بارے میں آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ اس کا بانی فاؤنڈر عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا جو یمن کا رہنے والا تھا، وہ یہودی تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ قائم کیا، ایک جماعت قائم کی، اور مسلمانوں کے اندر اسلام دشمنی کا زہر پھیلانا شروع کیا. اور اس نے جو بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو زہریلا انجیکشن لگایا جس میں سلو پائزن تھا، اس کا اثر 200 سال کے بعد ظاہر ہوا ایک گروپ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں. تو سلو پائزن تھا وہ، اسلام کی ترقی کے خلاف جو ان کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی، تو فوری کسی بھی بات کا فوری نتیجہ نہیں نکلتا. بعض زہر ایسا ہوتا ہے کہ کھاتے ہی انسان مر جاتا ہے، اور بعض زہر ایسے ہوتے ہیں جو سلو پائزن کہلاتے ہیں کہ آہستہ 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 ساری زندگی اس کو تڑپاتا رہتا ہے. تو 200 سال تک اس یہودی انجیکشن کو مؤثر ہونے میں لگے، اور ان کے عقائد اس حد تک بگڑ چکے تھے، عقائد میں فساد اس قدر آ چکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ معبود ماننے لگے تھے، خدا ماننے لگے تھے. یہاں تک ان کے عقیدوں میں بگاڑ آیا تھا. اس زمانے کے بعض رافضیوں نے اس عبداللہ ابن سبا یہودی منافق کے تعلق سے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ ایک فرضی اور من گھڑت داستان ہے، اسلام کا کوئی آدمی نہیں تھا. یہ رافضیوں کو بدنام کرنے کے لیے، شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک داستان گھڑ لی گئی ہے، ایک فرضی افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 1400 سال کے بعد کچھ لوگ یہ کہنے والے پیدا ہو گئے. لیکن ٹھیک ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے عبداللہ ابن سبا کا وجود نہ مانا جائے اور کہا جائے کہ وہ نہیں تھا، لیکن تمہارے عقائد کیسے ہیں اس پہ تو ذرا غور کرو. تمہارے عقائد کیسے ہیں؟ اگر عبداللہ ابن سبا کی طرح تمہارے عقائد نہیں ہیں تو پھر کس سے تمہارے عقائد میل کھاتے ہیں؟ کس سے تمہارے عقائد موافق ہیں؟ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. ان کی خود جو پوتر کتابیں ہیں، ان کی خود جو مقدس کتابیں ہیں، اصول کافی، کلینی وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ موجود ہے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، کہ جب تمہارے پہلے کے اماموں نے اور پیشرو لوگوں نے اس کا ریفرنس دیا ہے، اس کو پروف کیا ہے، اس کا ثبوت مانا ہے، تم 1400 سال کی بات کہتے ہو کہ ایک فرضی من گھڑت داستان تھی، کہانی تھی، یہ خود غلط ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے عبداللہ ابن سبا یہودی کا وجود نہ مانا جائے، فرضی من گھڑت داستان کہانی افسانہ مان لیا جائے، تب بھی تمہارے عقائد جو ہیں وہ قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں. ایسے عقائد ہیں کہ جس سے قرآن پاک کی تکذیب لازم آتی ہے اور سارے صحابہ کی تکفیر لازم آتی ہے. تمہارے پاس سارے صحابہ کافر تھے، اور یہی نہیں، ہاں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سوائے 3 حضرات کے، سلمان فارسی اور ابو ذر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سارے صحابہ کافر تھے. صحابہ کی حد تک بات ہوتی تو مان بھی لی جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی، ان کو بھی نہیں بخشا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی نہیں بخشا، حضرت عباس کو بھی نہیں بخشا، ان کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی نہیں بخشا، اور حضرت علی کے خود سگے بھائی حضرت عقیل کو بھی نہیں بخشا. یہ سب ان کے پاس کافر تھے، یہ سارے کے سارے قرآن پاک میں. اور یہی نہیں، ام المؤمنین حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں ان لوگوں نے بدتمیزی کی ہے، گستاخی کی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے، اور یہ گستاخی اور بدتمیزی صرف اس لیے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، اس لیے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اور ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کروں کہ ان الذین جاؤوا بالافك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہم عذاب عظیم. یہ واقعہ قرآن پاک میں واقعہ افق سے مشہور ہے، بہتان ترازی کا واقعہ. اور یہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا. ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی تھی غزوے میں، تو وہاں پر اتفاق کی بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئی. وہ گئی تھی ضرورت کے لیے، لیکن چونکہ ہلکی پھلکی تھی، اونٹ چلانے والے نے اونٹ کو اٹھا دیا اور سمجھا کہ اما جان اس کے اندر موجود ہیں، اور اونٹ لے کر کے آگے چلتا بنا. اور ان کو قضاء حاجت میں دیر ہو گئی تھی، اور دیر اس لیے ہو گئی تھی ضرورت پوری کرنے میں کہ ان کا ایک ہار کھو گیا تھا، اس ہار کی تلاش میں ان کو آنے میں دیر ہو گئی. اب یہاں پر اسی ذہنیت رکھنے والے منافقین نے شور شرابہ شروع کیا کہ دیکھو یہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور ان پر بہتان لگایا، ان کی عزت کو اچھالا. اور واقعہ مشہور ہے، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. تو مختصراً یہ کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور کچھ اس واقعے میں بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ بھی مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو گئے جو مجرمانہ سازش کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اما جان سے بولا نہیں. اس کے بعد پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرمائی کہ یہ بری ہیں، یہ پاک دامن ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہرگز نہیں ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہمت لگانے والے بےہودے تھے ان کو بلا کر کے ان پر حد جاری کی، تہمت کی حد لگا دی اور تہمت کی سزا دی. تو یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ قصوروار تھی. نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوج مطہرہ کا بی بی کا فیور کیا، ان کو تو حد لگا دی، ان کو حد نہیں لگائی، ان کو تو پنشمنٹ دے دیا، ان کو پنشمنٹ نہیں دیا. اور جب بارہویں امام ان کے جو غائب ہیں غاروں میں پہاڑوں میں، وہ جب آئیں گے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بارہویں امام آ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودیں گے اور اما جان کی لاش کو نکالیں گے اور نکال کے اس لاش پر حد جاری کریں گے. یہ ان کے خرافات ہیں، یہ ان کی تباہیات ہیں. ہاں، حالانکہ قرآن مجید نے جب برات ظاہر کی تو پھر یہ ان کے امام، بارہویں امام جو غائب ہیں، ہاں وہ قرآن پاک کے خلاف کریں گے، قرآن پاک کو جھٹلائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو، آپ کی حرمت کو چیلنج کریں گے. ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، جو بھی امام آئیں گے ان کے وہ یہ کام تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بدعقیدہ لوگوں کو بس ہیلے بہانے چاہیے، اور اس وجہ سے انہوں نے اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اور نفرت پھیلائی. اور اما جان پر انگلی نہیں اٹھتی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھتی ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر پاکیزہ عورت کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا تھا. حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ الطیبون للطیبات، الطیبون للطیبات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں. تو یہاں پر اما جان کے بارے میں وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے واقعہ ہوگا اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیور کیا تھا، ان پر حد نہیں لگائی تھی، ان کو پنشمنٹ نہیں کی تھی، اور یہاں تک کہ اپنے نکاح میں بھی رکھا تھا. تو قرآن پاک کیا نبی، یا کیا ایک نبی غیر پاکیزہ عورت کو؟ پچھلے دور میں کافرہ تو تھیں نبی کی عورتیں، لیکن غیر پاکیزہ نہیں تھیں، غیر پاکیزہ نہیں تھی، پاکیزہ تھی، لیکن اس کے باوجود کفر پر قائم رہی. ایسا تو ہوا ہے، لیکن کسی نبی کی بیوی عفیف نہ ہو، پاک دامن نہ ہو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو پورا ظاہر کرنے کے لیے. یہ تو بہت بڑا بہتان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر، قرآن پر بہتان لگایا جا رہا ہے، قرآن کو جھٹلایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کا مختصر ترجمہ اور مطلب یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے تم میں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. منکم، تم میں سے، قرآن پاک جب نازل ہوا تو منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، تم کا خطاب کس کو تھا؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کے علاوہ اور تو کوئی نہیں تھے، صحابہ کو خطاب فرمایا جا رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور اسی انہیں صحابہ میں خلفائے راشدین تھے، خلفائے راشدین سے اللہ نے وعدہ کیا، صحابہ کرام سے اللہ نے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ اور وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان سے وعدہ کیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو ہم زمین کا مالک بنا دیں گے، زمین میں ان کو حکومت عطا کر دیں گے، خلافت ان کی پھیل جائے گی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، فتوحات عطا فرمائی. كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اللہ نے جو ان کے لیے دین پسند کر لیا ہے، جس دین سے راضی ہو گیا ہے، اس کو تقویت دیں گے، اس کو قوت دیں گے. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اور خوف کے بعد، خوف والی حالت کو امن سے بدل دیں گے، چین اور سکون زندگی میں آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، میری عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں قرار دیتے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا، کفر اختیار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. وہ صحابہ، وہ تابع، اور وہ خلفائے راشدین، وہ خلفائے اربعہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، ان کا وعدہ پورا فرما دیا اور ان کو فتوحات عطا فرما دی، ان صحابہ کے بارے میں، ان خلفائے ثلاثہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غاصب خلافت تھے، یہ لوگ غاصب خلافت تھے. پھر قرآن پاک میں آیا ہے، قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے، اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات قرآن پاک میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر پاکیزہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھتے، اس کی شہادت موجود ہے، اور خلفائے راشدین ان کی شہادت موجود ہے، صحابہ کرام کے ایمان کی شہادت موجود ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کی خوشخبری موجود ہے. تو کہتے ہیں کمبخت کہ یہاں پر عقیدہ بدا کیا ہے، ہم سیدھے سادے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے ہوں گے، جب یہ لوگ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، جب یہ لوگ کافر ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ کو معلوم ہوا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ان کا علم نہیں تھا، ان کی حقیقت معلوم نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، اس سے ایمان ان کا رہتا ہی نہیں، جو نہ مجان کو چھوڑے، نہ صحابہ کرام کو چھوڑے، نہ خلفائے ثلاثہ کو چھوڑے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے، اللہ تعالیٰ کی شان میں تک گستاخی اور بدتمیزی کرے، تو وہ صاحب ایمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ان میں عقیدہ بدا چلا ہے، اور بدا یبدو بدوون کے معنی ظاہر ہونا، اور اصطلاح میں عقیدہ بدا بے دال الف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بعض چیزیں پہلے سے معلوم نہیں تھی، بعد میں معلوم ہو گئی تو اللہ میاں کو پتا چلا. یہ ہمارا معمولی بچہ بھی یہ بات اللہ کی شان میں نہیں کر سکتا. اللہ کی شان میں یہ گستاخی معمولی سے معمولی مسلمان گھرانے کا بچہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ تک کو نہیں بخشا، عقیدہ بدا کے قائل ہونے لگے. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عقیدہ بدا اتنا بڑا عقیدہ ہے، ان کا ایمان کا جزو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے علاوہ کسی اور دوسرے طریقے سے نہیں کی جا سکتی، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یہ خرافات واہیات تباہیات رافضیوں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، عقیدہ بدا کے قائل ہو گئے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں کھولو، قرآن پاک کے ورق الٹو، قرآن پاک کو دیکھو اور سمجھو، تو پھر یہ لوگ جو ہے قرآن پاک کی تکذیب پر اتر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک وہ نہیں ہے جو حضرت علی کے پاس تھا، یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرف سے صحیفہ عثمانی کے نام سے کتاب لکھ لی، اس میں بہت سارے خرد و برد ہے، انہوں نے اپنے منشے کے موافق کر لی. یہ کہتے ہیں تو اب لیکن سونے پہ سہاگا جب ان سے کہا جاتا ہے تو قرآن پاک سے دلیل لاتے ہیں، قرآن پاک سے جو دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ اسی قرآن کو فالو کرتے ہیں، اسی قرآن میں سے نکالتے ہیں، اسی قرآن میں سے. صحیح ہے، دروغ گو کو حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ پیچ در پیچ الجھتا جاتا ہے، جتنی بات بناتا ہے اتنا ہی جو ہے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اس کا حافظہ اللہ میں کھینچ لیتے ہیں. اب کیا کہا، اب اس وقت کیا کہہ رہا ہوں، کل کیا کہا، آج کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی مار ہے، یہ اللہ کی مار، معلوم نہیں ہوتا ان کو، علم نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا تھا. کہ ٹھیک ہے بھائی، تو کیا ہوا اس کے اندر، کہ کتنے پارے غائب ہو گئے، کتنی صورتیں غائب ہو گئی، اپنی طرف سے واقع برات اما جان کا واقعہ جو اپنے الفاظ میں لکھ دیا گیا، ایسا کر دیا گیا، ویسا کر دیا گیا. تو ٹھیک ہے، قرآن حضرت علی کے پاس جو قرآن تھا وہ ریئل قرآن تھا، ٹھیک ہے. تو اب ان کی کتابوں میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے، قرآن کو پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، حفظ کرنا ثواب، اور فلاں ثواب، یہ ثواب، وہ ثواب، ساری فضیلتیں ان کی کتابوں میں اصول کافی کے اندر موجود ہیں. ان کے بڑوں نے لکھی ہیں، یعقوب کلینی نے لکھی ہیں. وہ کون سا قرآن ہے، کس کے لیے لکھی گئی؟ قرآن جب ان کے پاس ہے ہی نہیں تو کس قرآن کی فضیلت کی بات کر رہے ہو؟ کس قرآن کی فضیلت کی بات کر رہے ہو؟ کس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی بات کر رہے ہو؟ کس قرآن کے حافظ بنانے کی بات کر رہے ہو؟ یہاں پر بھی وہی بچکانہ حرکتیں، احمقانہ حرکتیں کہ بھائی آپ کا قرآن تھا، وہ قرآن کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن تھا وہ اس حضرت حسن کے پاس گیا، حضرت حسن کے پاس سے وہ کہاں گیا؟ حضرت حسین کے پاس گیا. اس طرح ہوتے 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 بارہویں امام کے پاس گیا، اور بارہواں امام ان کا غار میں چھپا ہوا بیٹھا ہے، 1400 سال سے قرآن لے کر کے چھپا ہوا بیٹھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے رسول تھے، اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافتا للناس، کہ آپ کو سارے انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے جو ہے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اور قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہدل للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو وہ قرآن، جب یہ قرآن موجودہ قرآن نہیں ہے، تو وہ قرآن جو غائب ہو گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیسے پورا ہوا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کے لیے. اور اس امت کے بارے میں فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو نبی کافتا للناس ہے، کتاب ہدایت للناس ہے، اور یہ امت اخرجت للناس ہے. تو پھر یہ قرآن پاک ان کا گیا کہاں؟ تو کہ غار میں ہے، غار میں چھپے ہوئے. وہ جب بارہویں امام جب آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ نسخہ لے کر کے آئیں گے. اور کہیں روایتوں میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قرآن حضرت حسن کو دیا تھا، ان کے بعد حضرت حسین کے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے آیا تھا. یہ کوئی پروف نہیں ہے تاریخ کا، کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت باتیں کرتے ہیں. تو جو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی بھی تکذیب کی، قرآن پاک کو نہیں مانا. اور جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ان کے ہاں بھی پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ جبکہ ان کا قرآن جو ہے غار سرہ منرہ میں بارہویں امام کے پاس ہے، وہ آیا نہیں، تو پھر یہ سورہ فاتحہ کہاں کی پڑھ رہے ہو؟ ہاں، اور اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ربیعہ الرائے جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کے ساتھ امام ابو جعفر صادق ملا کرتے تھے، ان کا دوستانہ تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کو کس کی قرآت پر پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ ابئی کی قرآت اچھی معلوم ہوتی ہے، اور حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو ان کی قرآت پر یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں. اور سورہ فاتحہ یہ کہاں سے لائے؟ جب ان کا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے، تو یہ سورہ فاتحہ نماز میں جو پڑھتے ہیں یہ آیا کہاں سے؟ اور پھر یہ جو دلیلیں دیتے ہیں وہ آئی کہاں سے؟ تو بہرحال سچ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، خود آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہ شیعوں رافضیوں کے عقائد ہیں، یہ رافضیوں کے عقائد ہیں. اس کے باوجود آج کل کچھ بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان ہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ کلمہ گو ہیں، آپ لوگ علماء ان کی تکفیر کیوں کرتے ہیں، ان کو کافر کیوں بناتے ہیں، مولویوں کے پاس کوئی اور کام نہیں رہ گیا، اس کو کافر بنا دو. مولویوں کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، علماء کے پاس کچھ اور کام نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ہم تو کچھ نہیں کہتے، لیکن دیکھو ان کے حقائق، دیکھو ان کے عقائد کہ کیسے گمراہ کن عقائد ہیں, اور یہ باضابطہ منظم سازش ہے. منظم سازش کے تحت جو زہریلا انجیکشن دیا گیا تھا اس کا اثر 200 سال کے بعد ظاہر ہوا, رافضی فرقہ وجود میں آیا اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا. تو اس لیے جو لوگ رافضی ہیں ان کو علماء اہل سنت والجماعت سارا عالم اسلام کافر کہتا ہے, کیونکہ ان کے عقائد ہی ہیں. قرآن پاک کی تکذیب کرنے والا کافر نہیں تو اور کیا ہوگا, مجان کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر نہیں تو کیا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر نہیں تو اور کیا ہوگا, اس کا ایمان کہاں سے بچے گا. اور آگے بڑھ کر بارگاہ خود سبحانہ و تعالی میں گستاخی کرنے والا, وہ اپنے ایمان کو صحیح سالم رکھے گا, اس کا ایمان باقی رہے گا. تو کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے تو کہتے ہیں مسلمان کو تو بس کافر, علماء کو تو بس کافر بنانا آتا ہے. تو یہ ہیں وہ حقائق جو محرم میں اور سفر میں شروع ہوئے اور پروان چڑھے. اسی طرح ماہ سفر بھی شروع ہو چکا ہے. ماہ سفر میں ایک چیز زمانے قدیم سے زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے, منحوس سمجھا جاتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے, کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے. اور یہ جاہلیت کا عقیدہ تھا, جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کے منحوس ہونے کے قائل تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولا سفرا, سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے, جیسے اور مہینے منحوس نہیں ہیں سفر بھی منحوس نہیں ہے. اور اس میں مختلف روایتیں گھڑی جاتی ہیں, آخری بدھ, آخری چہارشنبہ, لاسٹ وینسڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہو گئی تھی, اس لیے اس خوشی میں پتہ نہیں پکنک مناتے, باربیکیو کرتے اور پارک جاتے, یہ کرتے وہ کرتے. بہت سارے تفصیلی مسائل ہیں اس کے اندر, من گھڑت جو عقائد ہیں اس کے اندر, تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا سفر, سفر کی منحوسیت کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ان کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہو گئی تھی, یہ بھی غلط, بلکہ آپ کے مرض کی, بیماری کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ سے ہوئی تھی. تو اس میں بھی ان لوگوں کو الجھا دیا, لوگوں کو ورغلا دیا, مکس اپ کر دیا کہ آپ کی صحت ہوئی تھی اس لیے خوشیاں مناؤ گے, حالانکہ دل میں کچھ اور چور خناز گھسا ہوا ہے کہ آپ کی بیماری پہ خوشیاں منا رہے ہیں, یہ لوگ آپ کی بیماری پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن سیدھے سادے بھولے والے مسلمان ان کی بہلاوے میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.